آسمان سے بھی پہلے، زمین سے بھی پہلے، جنت سے بھی پہلے، فرشتوں سے بھی پہلے، دریا ندی سب سے پہلے، اگر پہلی چیز جو اللہ نے بنائی تو ہمارے حضور کا نور اللہ نے سب سے پہلے بنایا ہے۔ ایک حدیث ہم راستے میں سنتے ہیں کہ اللہ کا نام لفظ الاسلام، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم نہ ہوتے تو میں آسمانوں کو نہ بناتا، پہلے ہم نے تم کو بنایا اور تمہاری وجہ سے یہ پوری دنیا ہم نے بنائی۔ حضرت نانک جی رحمۃ اللہ حضرت کی قبر کو نور سے منور کرنا بہت بڑے عاشق کے دستور سے فرمایا کرتے ہیں کہ سب سے اول مشیت کے انوار سے، سب سے اول مشیت کے انوار سے نقش روی محمد کو بنایا، روسی کو بڑھا کر جگت میں پانے کو سجایا۔ اللہ نے سب سے پہلے ہمارے نبی کے نور کو بنایا اور پھر اسی نور کی برکت سے اللہ نے پوری کائنات بنائی، پوری دنیا بنائی۔ تو پہلی چیز جو اللہ نے بنائی وہ ہمارے نبی کا نور بنایا۔ ایسے دنیا میں آنے کے اعتبار سے ہمارے نبی سب سے امیر ہیں، لیکن بنانے اور پیدا کرنے کے اعتبار سے سب سے پہلے ہمارے نبی کا نور ہے، سب سے پہلے اس نور کا نور لگا۔ پھر خداوند نے تالا ہے جو ہے محفوظ بنایا، جہاں تصویر لکھی جاتی ہے، جو ہے محفوظ میں لکھنے کے لیے خدا نے قلم بنایا ہے اور اس قلم کی قسم خدا نے قرآن میں بھی کھائی، نون و قلم و ما یسطرون۔ اس لیے لکھنا اور پڑھنا اللہ کو پسند بھی ہے اور اس کے پڑھنے اور لکھنے کے لیے اللہ نے ترغیب دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب اللہ نے قرآن میں پین اور قلم کی قسم کھائی تو جاہل اور انگوٹھا صاف رہنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، پسندیدہ چیز اللہ نے قلم کی بین کی قسم کھائی قرآن میں، نون اور قلم یا ہمارے سرون قسم ہے قلم کی، اللہ نے قلم کی قسم کھائی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پانی بنایا آسمان اور زمین سے بھی پہلے اللہ نے پانی بنایا، اور پانی کے اوپر اللہ کا تخت رہتا تھا، عرش ہوتا تھا، دان عرش ہوا عالم ماں، اللہ کا عرش تخت پانی کے اوپر تھا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو بنایا، اور جتنے فرشتے اللہ نے بنائے نہ مجھے معلوم ہے نہ آپ کو معلوم ہے نہ کسی کو معلوم ہے اتنے فرشتے اللہ نے بنائے۔ اتنا ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے انسان ہیں اس انسان سے کئی گنا زیادہ اللہ نے فرشتے بنائے، کئی گنا زیادہ فرشتے، اور فرشتوں کی گنتی اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ صحیح گنتی فرشتوں کی اللہ جانتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کو پتا نہیں۔ بہت سے فرشتے ایسے ہیں کہ فرشتوں کو بھی نظر نہیں آتی، جنرل اور عام فرشتوں کو بھی نہیں دکھتے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، روایات میں لکھا ہے کہ شب قدر کے اندر اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ایک ایسی جماعت دنیا میں بھیجتے ہیں کہ فرشتوں کی وہ جماعت پورے سال دوسرے فرشتوں کو بھی نظر نہیں آتی، وہ کہاں رہتے ہیں کہاں جاتے ہیں پورے سال نہیں دکھتے۔ اللہ کا فرشتوں کا نظام بھی بہت بڑا ہے، پھر خدا نے فرشتے بنائے، پھر اللہ تعالیٰ نے جنات کو بنایا، اور یہ جو شیطان ہے یہ شیطان کی نسل بھی جنات کے اندر ہے. کان من الجن فخفق عن امر ربه قرآن میں کہ یہ شیطان کی جو نسل ہے وہ جنات سے ملتی ہے. لیکن یہ شیطان جو ہے ہر جنات میں سے لیکن فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا, اور فرشتوں کے ساتھ رہتے رہتے فرشتوں جیسا بن گیا تھا. بڑا نمازی, بڑا عبادت کرنے والا. لکھا کتابوں کے اندر کہ یہ جتنی بڑی دنیا اور دھرتی ہے اس دھرتی کے اوپر کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو. کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو. بڑا اونچے درجے کا نمازی تھا, عبادت گزار تھا. بلکہ ہمارے یہاں آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی بڑا نمازی بن جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں بڑے ہیں کہ دیندار ہیں. تو شیطان کو بھی فرشتوں نے خاص نام دیا تھا, اس کو ہم گجراتی میں اوپ نام کہتے ہیں. وہ نام یہ دیا تھا تاؤس الملائکہ, کہ یہ شیطان جو ہے فرشتوں کے اندر تاؤس یعنی مور, جیسے مور تمام پرندوں کے اندر خوبصورت پرندہ ہوتا ہے, بہت زیادہ اچھا خوبصورت پرندہ, تو ایسے شیطان کا نام رکھا تھا فرشتوں میں تاؤس الملائکہ. یہ سب فرشتوں کے اندر مور کی طرح ہے, ایسا بڑا یہ عبادت گزار کرتا تھا, معمولی نہیں تھا. تو مخلوق کے اعتبار سے اللہ نے پہلے فرشتوں کو بنایا, پھر جنات کو بنایا, اور انسان کو سب سے اخیر کے اندر بنائے گئے, سب سے اخیر. اور یہ زمین جب اللہ نے بنائی تو اس زمین کے اوپر پہلے جنات اور شیطان رہتے تھے, فرشتے بھی آتے جاتے تھے آسمان سے, لیکن جنات اور شیطان رہتے تھے. اور ہم اور آپ تو بہت بعد میں آئے, اسی لیے میں ایک بات لطیفے کے طور پر لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ آج کل لوگ جو فریاد کرتے ہیں ہمارے گھر کے اندر جنات آ گیا, شیطان گھس گیا, تو میں لوگوں سے یوں کہتا ہوں کہ نہیں, آپ غلط کہہ رہے ہو, الٹی بات ہے کہ ہم جنات اور شیطانوں کے گھر میں گھس گئے. اس لیے کہ کتابوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جنات پہلے سے زمین پہ رہتے تھے, ہم تو بعد میں آئے, تو ہم نے آ کر کے ان کے گھروں پر قبضہ کیا ہے, نہ کہ وہ ہمارے گھروں میں گھسے ہیں. تو پہلی مخلوق اللہ نے بنائی فرشتے, دوسری مخلوق بنائی جنات, اور انسان کا تو سب سے اخری نمبر ہے, سب سے اخری کے اندر انسان ہے. اب اللہ پاک کی شان دیکھو کہ فرشتے بہت برس سے تھے, ہزاروں برس سے فرشتے تھے, لیکن فرشتوں میں سے کسی کو رسول اور نبی اللہ نے نہیں بنایا. یہ عجیب بات نہیں کہ ہزاروں برس سے فرشتے تھے لیکن رسول اور نبی اللہ نے فرشتوں میں سے کسی کو نہیں بنایا. پھر جنات آئے دنیا میں, تو جنات کے اندر سے بھی کسی کو اللہ نے نبی نہیں بنایا, کوئی جنات نبی نہیں بنا, کوئی جنات رسول نہیں بنا. تو فرشتہ بھی رسول نہیں بنا اور جنات بھی رسول نہیں بنا. یہ تاج اللہ تعالیٰ نے اسی کمزور کے اوپر رکھا تھا, انسان کے اوپر, ایک کمزور مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ صفت رکھی تھی رسول اور نبی. چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما کے قرآن کے اندر ایک جگہ پر کہ اللہ تعالیٰ اگر اپنی وحی, اپنا قرآن پہاڑوں کے اوپر رکھتے تو پہاڑ بھی ٹوٹ جاتا, لیکن یہ قرآن اللہ نے انسان کے اوپر اتارا اور انسان نے اس قرآن کو اٹھا لیا. جو چیز پہاڑ میں اٹھا سکتی وہ چیز ایک کمزور انسان میں اٹھا سکتی. تو نبی اور رسول کوئی فرشتہ بھی نہیں بنا, کوئی جنات بھی نہیں بنا, اسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بنایا. اور بھی سنیے کہ نبوت اور پیغمبری جو ہوئی وہ کسی عورت کو نہیں ملی, صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے مرد کو عطا فرمائی. یہ بھی عجیب اللہ کی شان ہے کہ کوئی عورت نبی نہیں بنی, کوئی عورت رسول نہیں بنے. یہ رسول اور نبی ہونے کا شرط بھی اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف مرد کو عطا فرمایا. قرآن میں ایک آیت کے اندر ہے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں پر وحی بھیجی. اب وحی آ گئی مطلب کہ رسول بن گئی. نہیں رسول نہیں بنی, اللہ نے وحی بھیجی لیکن موسیٰ علیہ السلام کی ماں عام عورت کی رہی, وہ رسول نہیں بنی. اور وہ وحی جیسی تھی اللہ نے دل کے اندر اتاری حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے اوپر. تو کوئی عورت رسول نہیں بن سکی, کوئی عورت نبی نہیں بن سکی, کوئی عورت پیغمبر نہیں بن سکی. یہ صفت بھی اللہ تعالیٰ نے مرد ہی کو عطا فرمائی. تو جنات بھی رسول نہیں, فرشتے بھی رسول نہیں, اور عورت بھی رسول نہیں. رسول اور نبی اور پیغمبر بنایا اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف مرد کو, اور وہ بھی انسان کے اندر. اور تھوڑی سمجھنے کی بات سنیے. رات کے نام ایک لفظ سنتے ہیں رسول, کبھی لفظ سنتے ہیں نبی, تو یہ دونوں بھی الگ الگ چیز ہیں. سمجھ لینے کی بات ہے. ہم سنتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں, کبھی سنتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. یہ پیغمبر تو عربی لفظ نہیں, پیغمبر تو ہم اردو کے اندر بولتے ہیں, فارسی زبان کا لفظ ہے. عربی میں یہی دو لفظ ہیں, نبی اور رسول. اور نبی کا جو بہو وزن ہوتا ہے وہ ہے انبیاء. ہم کہتے ہیں انبیاء علیہ السلام. تو نبی ایک وزن, انبیاء علیہ السلام بہو وزن. پھر ہم بولتے ہیں رسول, رسول بھی ایک. اور رسول وہ کہتے ہیں بہت سارے نبی, بہت سارے رسول. ان دونوں میں بھی فرق ہے, نبی میں رسول میں, دونوں الگ الگ چیز ہیں. اس کو بھی دھیان سے اپنے ذہن میں بٹھا لیں. نبی کہا جاتا ہے, اس سے پہلے ایک اور بات سمجھو تو نبی اور رسول اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے ان کے لیے شریعت کے اصول, اصول کے معنی پائے کی بات, عقیدے کی بات, یہ سب کے لیے برابر ہے. سب کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک, انسان کے لیے, جنات کے لیے, سب کے لیے برابر, اس میں کوئی فرق نہیں. آج سے 5000 سال پہلے بھی کوئی نبی تھے تو ان کے لیے بھی شریعت کا فائدہ یہی تھا, اصول یہی تھا. کیا اصول ہے؟ جو ہم ایمان مجمل اور مفصل کرتے ہیں, آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و یوم الآخر. میں ایمان لایا اللہ پر, میں ایمان لایا اللہ کے رسولوں پر, میں ایمان لایا اللہ کے فرشتوں پر, میں ایمان لایا قیامت کے دن پر, میں ایمان لایا مرنے کے بعد زندہ ہونے پر, میں ایمان لایا اللہ کی کتابوں پر. یہ سب چیزیں جس کو اسلام کی پائے کی چیز کہتے ہیں, فاؤنڈیشن آف دا اسلام, اسلام کے سدھانت, پرنسپل آف دا اسلام, پائے کی سدھانت کی چیزیں, اصول کی چیزیں. یہ ہر زمانے میں برابر ہوئی, اس میں کوئی فرق نہیں آیا. اور جس کو ہم شریعت کہتے ہیں قانون, وہ قانون بدلتے رہتے تھے. آدم علیہ السلام کا زمانہ تھا تو ہماری طرح 5 وقت کی نماز نہیں تھی. ابھی انسان نیا نیا دنیا میں آیا تھا تو کہا کھاؤ پیو ایک اللہ کو یاد کرو بس. بہت لمبی چوڑی کوئی شریعت میں کہ یہ حلال ہے, وہ حرام ہے, یہ جائز ہے, وہ ناجائز ہے, بہت لمبا چھوڑا ہے. نہ کھاؤ پیو اور ایک اللہ کی بندگی کرو جتنی ہو رہی تھی. بہت سستی شریعت آدم علیہ السلام کے زمانے, کیونکہ نیا نیا انسان آیا تھا. پھر نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے اسٹرکٹ ہو کر شریعت کی اسٹرکٹ اتارنا چالو کی کہ اب قانون پر عمل کرو, اب قانون تمہارے لیے آتے ہیں, اب لا آتے ہیں, آج تو بہت آزادی تم نے منائی, اب قانون پر چلو. تو یہ جو قانون اللہ کے یہاں سے آتے تھے جس کو ہم شریعت کہتے ہیں, یہ ہر زمانے میں الگ الگ ہوتی ہے, ہر زمانے میں بدلتی تھی. موسیٰ علیہ السلام کی شریعت الگ, عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شریعت الگ, ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں شریعت الگ. آج ہم لوگ چربی بہت مزے سے کھاتے ہیں, جس گوشت کے اندر چربی ہو گوشت بہت اچھا, لیکن موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر یہ چربی کھانا حرام تھا، چربی نہیں کھا سکتے. اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں جو ہماری شریعت کے اندر حلال ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر حرام تھی. چنانچہ اس زمانے کے اندر کراس نکاح بھی جائز تھے، ایک مسلمان ہے غیر مسلم کے ساتھ شادی کرے جائز، وہ بھی جائز تھا. اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام نبی ہے، پیغمبر ہے، لیکن ان کی بیوی غیر مسلم تھی. قرآن میں ہے نبی اللہ کے لیکن بیوی غیر مسلم، اس زمانے میں جائز تھا. اب تو یوں کہے کہ چلو ہم اس زمانے میں عمل کریں گے، اس زمانے جیسا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون چل رہا ہے، اس زمانے میں وہ نہیں چلے گا. حضرت عافیہ ہم نے نام سنا، یہ مسلمان بندی تھی، سب کی ایمان والی، لیکن تین کافر کے نکاح میں، فرعون کے نکاح کے اندر تھی. مسلمان عورت اور نکاح میں فرعون کے، عجیب تھا. اس زمانے کی شریعت الگ، ہماری شریعت الگ. تو جو شریعت کی پائے کی چیز ہے، اللہ پر ایمان، قیامت پر ایمان، جنت جہنم پر ایمان، یہ ہر زمانے میں برابر رہا. باقی جو لا ہے، جو قانون ہے، وہ ہر زمانے کے اندر بدلتے رہے، اللہ بدلتے رہے. اور کتاب جیسے ہمارے لیے قرآن کتاب ہے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر تورات کتاب تھی، آج بھی وہ تورات کتاب ملاوٹ والی، مکسنگ والی دنیا میں ملتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انجیل تھی، آج بھی دنیا کے اندر انجیل ہے مکسنگ والی، اتنی مکسنگ والی ہو گئی کہ نام بھی اس کا پورا بدل جانا. نام ہے انجیل، کہتے ہیں اس کو بائبل، اصل نام اس کا انجیل. اتنی ملاوٹ تھی اس میں کہ پوری کتاب کا نام بدل جانا، انجیل پر سے بائبل پر چلے گا. حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں کتاب تھی زبور، اب تو زبور دنیا میں کہیں نظر نہیں آتی. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی کتاب تھی. تو کتاب بھی اللہ بدلتے رہتے، جیسا زمانہ ایسی کتاب دنیا میں آئی. سب سے آخری کتاب اللہ تعالیٰ نے قرآن اتاری. اب سمجھو کہ نبی اور رسول کے اندر فرق ہے، نبی الگ چیز ہے، رسول الگ چیز ہے. نبی کہتے ہیں ایسے پیغمبر کو کہ جس پیغمبر کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے. اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل امین جن کے پاس اللہ کا پیغام لے کر کے آتے ہو، اللہ کی بات لے کر کے آتے ہو. تو جس انسان کے پاس، جس مرد کے پاس اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل اللہ کا کلام، اللہ کا پیغام، اللہ کی وحی لے کر کے آئے، وہ آدمی بن گیا نبی. تو نبی وہ بھی آدمی ہوتے ہیں، اور آدمی میں سے ہی نبی بنتے ہیں. اسی لیے مکہ والوں کو بھی سمجھ میں نہیں آیا یہ مسئلہ، بلکہ تمام زمانے کے اندر لوگوں کو یہ سمجھ بھی نہیں آیا. تقریباً سب نبیوں کے واقعات میں یہ بات ہے. کیا بات ہے؟ چنانچہ لوگ اپنے زمانے میں کہتے تھے کہ ما بها رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق. ارے یہ آدمی اللہ کا نبی، یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے، یہ تو بازار میں چلتا بھی ہے، یہ تو شادی بھی کرتا ہے، یہ کیسے نبی بن گیا؟ تو ہر زمان میں لوگوں کو یہ سوال کھڑا ہوا کہ نبی کھانا کھائے یہ نہیں ہو رہے، نبی شادی کرے وہ نہیں ہو رہے، نبی بازار میں چلے وہ نہیں ہو رہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ارے لوگوں کہ نبی تو فرشتہ ہوا آسمان سے اترتا ہے، نبی تمہارے اندر سے ہی اللہ بناتے ہیں. یا تو تم کو کھانا پڑتا ہے، نبی کو بھی کھانا پڑتا ہے. تم کو پیاس لگتی ہے، نبی کو بھی پیاس لگتی ہے. تم کو رات کو نیند آتی ہے، نبی کو بھی نیند آتی ہے. تم کو شادی کی ضرورت ہے، نبی کو بھی شادی کی ضرورت ہے. جتنے نبی ہے اس میں سے ایک یا دو نبی کو چھوڑ کر کے باقی سب نبیوں نے شادی کی. اب اگر یحییٰ کے متعلق ہے کہ ایسے نبی جنہوں نے شادی نہیں کی، سیدوں و حصوروں و نبی من الصالحین، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس کو یسوع بھی کہتے ہیں، جسس بھی کہتے ہیں جن کو، انہوں نے بھی شادی نہیں کی. لیکن وہ شادی کریں گے، ابھی تک کی نہیں ہے لیکن کریں گے. ابھی وہ آسمان پر زندہ ہے، اور ابھی تھوڑے سالوں کے اندر دنیا میں تشریف لانے والے ہیں. جب دنیا میں آئیں گے دنیا میں آ کر کے انشاءاللہ شادی کریں گے اور بچے بھی ہوں گے, اور اس کے بعد ان کا انتقال ہوگا اور مسجد نبی میں ان کو دفن کریں. تو جس مرد اور انسان کے اوپر اللہ کے فرشتے حضرت ابراہیم اللہ کی وحی اور اللہ کا پیغام لے کر کے آئے اس کو کہتے ہیں نبی. اب یہ نبی کتنے ہوئے ہیں؟ تو اس سلسلے میں دو قول ہیں. ایک قول تو آپ لوگ رات دن سنتے ہیں کہ 1,24,000 کم و بیش اللہ نے نبی دے دی. یہ ہم کیوں بولتے ہیں کم و بیش؟ اس لیے کہ بالکل فکس تعداد ہم کو معلوم نہیں ہے, اس لیے یوں کہنے کا کہ اللہ تعالیٰ نے لگ بھگ کم و بیش 1,24,000 نبی دنیا میں بھیجے. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2,24,000 نبی دنیا میں بھیجے. یہ بھی ایک قول ہے کہ 2,24,000 نبی دنیا کے اندر آئے. یہ تو ہوا لفظ نبی. ایسے نبی کے معنی آتے ہیں خبر دینے والا, اور نبی اللہ کے یہاں سے خبر لے کر آتے ہیں کہ لوگوں اللہ کی مانو گے تو جنت ملے گی, نہیں مانو گے تو جہنم ملے گی. نبی خبر لاتے ہیں اللہ کے یہاں سے, اس لیے نبی کا معنی خبر لانے والا. اور نبی اللہ کے یہاں سے خبر لا کے بندوں کو سناتے ہیں, اس لیے نبی کو نبی کہتے ہیں. اور ایک لفظ ہے رسول. رسول کہتے ہیں اس نبی کو جس نبی کو اللہ نے کوئی نئی کتاب دی ہو, نئی شریعت دی ہو. جس کو نئی کتاب ملی, نئی شریعت ملی, اس کو رسول کہیں گے. رسول بہت اونچی فضیلت والے ہوتے ہیں اور نبی کا درجہ تھوڑا نیچے ہوتا ہے. یہ فرق, رسول کا درجہ اونچا اور نبی کا درجہ تھوڑا سا نیچے. تو نبی کے پاس کتاب آنا کوئی ضروری نہیں. حضرت جبرائیل آئے اور اللہ کی بات سنا رہی وہ نبی بن گئے. کتاب ہو کے نہ ہو, شریعت ہو کے نہ ہو, اور رسول کہتے ہیں اس کو جس کے پاس کتاب ہو اللہ کی, جس کے پاس اللہ کی شریعت ہو, نئی شریعت نئی کتاب, وہ ہو گئے رسول. اب یہ جو 1,24,000 نبی ہے اس میں سے رسول کتنے ہوئے؟ تو رسول ہوئے صرف 313. صرف 313 رسول بنے 1,24,000 میں سے. اور یہ 313 کا عدد بھی بڑا عجیب و غریب عدد ہے. چنانچہ جب واقعات کا سلسلہ چلے گا اور حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ آئے گا انشاءاللہ, تو اس موقع پر آپ کو میں قصہ سناؤں گا. وقت داؤد جالوت و آتا اللہ الملک, کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی جالوت بادشاہ کے ساتھ جو مقابلہ آرائی ہوئی تھی اس میں, اس موقع پر حضرت طالوت کے ساتھ رہنے والے 313 لوگ تھے جو نہر پر جا کر کے تھوڑا سا پانی پی کے آگے چلے گئے. وہ صرف 313 تھے. اور میرے اور آپ کے حضور کے ساتھ بدر کے میدان کے اندر جو صحابہ تھے وہ بھی 313 تھے. تو حضرت طالوت کے ساتھ تھی وہ بھی 313, اور حضور کے ساتھ بدر کے میدان میں جانے والے وہ بھی 313. اور یہ حدیث بھی آپ سن لو کہ جب حضرت امام مہدی آئیں گے اور کعبہ شریف کے سامنے سب سے پہلی بیعت ہوگی حضرت امام مہدی, اور کعبہ شریف کے سامنے جب لوگ بیعت ہوں گے تو سب سے پہلے امام مہدی کے ہاتھ پر 313 آدمی بیعت کریں گے. سب سے پہلے کعبہ شریف کے سامنے حضرت اسود کے پاس اور مقام ابراہیم کے پیچھے جو سب سے پہلی بیعت ہوگی حضرت امام مہدی کی, اس میں بھی 313 آدمی ہوں گے. اور حدیث میں یوں آتا ہے کہ یہ جو 313 آدمی امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے وہ اس زمانے کے اندر سب سے اونچے درجے کے ایمان والے ہوں گے, سب سے اونچے درجے کے ایمان والے. تو میں تو اللہ سے کبھی کبھی دعا کے اندر کہتا ہوں اے اللہ کیسے بھی نکمے ہیں, کمزور ہیں, لولے ہیں, لنگڑے ہیں, لیکن وہ 313 میں اپنا نمبر لگا دینا. کبھی کبھی میں اللہ کی دعا میں یہ بات کہتا کہ اللہ وہ 313 میں چانس لگ جائے تو اپنا کام بن جائے. تو یہ 313 کا عدد بھی بڑا عجیب ہے. حضرت طالوت کے ساتھی 313 جن کا ذکر قرآن کے اندر ہے, بدر کے اندر حضور کے ساتھی 313 ان کا ذکر بھی قرآن کے اندر ہے, اور امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت ہونے والے سب سے پہلے وہ بھی 300 دیرہ یہ عجیب عدد ہے 300 دیرہ تھا اور 124,000 کم و بیش نبی میں سے جو رسول بنائے گئے وہ رسول بھی 313 یہ 313 کا عدد ہے اللہ کی بہت سے زیادہ سارے لوگوں کو 13 کا عدد پسند نہیں آتا تو میں لوگوں کو بتاؤں بسم اللہ پڑھ کے لوگ کچھ نہیں ہوگا اس کے اندر ہم کو کوئی عدد نہیں مرتا کہ یہ 13 کا عدد ہے یہ 14 کا ہے سب اپنے لیے برابر بسم اللہ پڑھ کے چلو کوئی عدد میں کوئی فرق نہیں پڑتا تو رسول کہتے ہیں اس پیغمبر کو جس کو اللہ نے نئی کتاب دی ہو جس کو اللہ نے نئی شریعت دی ہو جس کو اللہ نے نئے قانون دیے ہو اس کو کہتے ہیں رسول اور باقی جتنے بھی پیغمبر ہیں ہر ایک کو کہتے ہیں نبی تو 124,000 کے قریب نبی ہیں اس کے اندر سے 313 کے قریب رسول ہیں اب سب سے پہلے نبی وہ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام یہ سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے نبی بھی حضرت آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کا جب قصہ آپ شروع سے سنیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا کے اندر زندہ اتارا تھا یہ بات پینتیس لوگ کہتے ہیں تو میں لوگوں کو یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ انسان ڈائریکٹ انسان نہیں بنا انسان حضرت آدم علیہ السلام کو سلا اور سب سے آخری پیغمبر اور سب سے آخری نبی وہ ہمارے حضور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بیچ میں تقریباً 1,24,000 یا 2,24,000 نبی آئے اور اس میں سے 313 اللہ کے رسول ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے بہت ساری کتابیں اتاری کتنی کتابیں اللہ نے اتاری آج تک تو ایک مفسر نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج تک دنیا میں 104 کتابیں اتاری جیسے قرآن ہے جیسے تورات ہے جیسے انجیل ہے جیسے زبور ہے ایسے اللہ تعالیٰ نے 104 کتابیں دنیا کے اندر اتاری اور سورت کے اندر ہم پڑھتے ہیں صحف ابراہیم و موسا تو صحف جمع کا لفظ ہے اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بہت ساری کتابیں دنیا میں اتری ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی تو 104 کتابیں اللہ نے دنیا میں اتاری اور اس میں سے 4 بڑی بڑی کتاب قرآن تورات زبور اور انجیل تو تقریباً 104 کتابیں اللہ نے دنیا میں اتاری اور اس میں سے 4 بڑی کتابیں جس کے نام ہم جانتے ہیں قرآن ہے تورات ہے زبور ہے انجیل ہے اور 1,24,000 یا 2,24,000 نبی آئے اس کے اندر سے 313 رسول بنے پہلے نبی آدم علیہ السلام آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ بات بھی سن لو کہ یہ جو انبیاء علیہ السلام ہیں اس میں سے صرف 25 نبی کا قصہ قرآن میں موجود ہے 24 یا 25 باقی کسی کا قصہ قرآن کے اندر نہیں ہے صرف 24 یا 25 نبی کے قصے قرآن کے اندر ہے وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے بہت نبیوں کے قصے ہم نے قرآن میں بیان کر دیے باقی بہت سارے رسولوں کے قصے ہم نے قرآن میں بیان ہی نہیں کیے صرف 24 یا 25 نبی کے قصے قرآن میں ہیں باقی اور نبیوں کے قصے قرآن کے اندر نہیں ہے اب اس کے اندر آدم علیہ السلام کا قصہ ہے حضرت ادریس کا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا ہے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل حضرت اسحاق حضرت یعقوب حضرت موسیٰ حضرت نوح حضرت لوط حضرت ہود اور حضرت صالح حضرت شعیب اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت یحییٰ حضرت زکریہ حضرت ذوالکفل اور اخیر میں حضرت عیسیٰ اور بعد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 25 نبیوں کے قصے قرآن پاک کے اندر موجود ہیں اب یہ جو 25 نبی ہوئے ان نبیوں کے قصے جو قرآن کے اندر ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ مجلسوں کے اندر دھیرے دھیرے ایک ایک کے بعد ایک ایک پوری تفصیل سے آپ کے سامنے ذکر کریں اب ایک بات جو ہے اس وقت ذکر کرنی ہے وہ یہ ذکر کرنی کہ بھئی رسول اور نبی کی ضرورت کیوں پڑی، رسول اور نبی کی ضرورت کیوں پڑی؟ تو دیکھیے بہت آسان قصہ ہے، اس کو لمبی چوڑی بات نہیں ہے کہ انسان جو ہے یہ انسان اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقل دی ہے اور تعلیم ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے دو بڑی نعمتیں اللہ نے دی. ہم کوئی بھی چیز سیکھتے ہیں کیسے سیکھتے ہیں؟ یا تو آنکھ کے ذریعے سے پڑھیں گے، جیسے کوئی بک لے کر کے بیٹھ گئے، بک کے اندر بیٹھ کر کے ہم پڑھ رہے ہیں اور پڑھ کر کے ہم بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں. بک لے کے بیٹھیں گے، کتاب لے کے بیٹھیں گے، کوئی بھی چیز لکھی ہوئی پڑھیں گے اور پڑھ کے سیکھیں گے. اور دوسری چیز ہے کان کے ذریعے سے سننا. جیسے ایک استاد کے سامنے بیٹھ گئے، استاد بیان کر رہے ہیں ہم سن رہے ہیں، پروفیسر لیکچر دے رہے ہیں ہم سن رہے ہیں، ٹیچر بیان کر رہے ہیں ہم ان کا بیان سن رہے ہیں. تو دو چیزوں کے آدمی علم حاصل کرتا ہے، ایک آنکھ کے ذریعے سے ایک کان کے ذریعے سے، اور کوئی تیسرا ذریعہ علم کے حاصل کرنے کا نہیں ہے. دو ذریعے ہیں. اور آپ اندازہ لگائیں گے، دیکھیں یہ بہرے لوگ ماشاء اللہ بہرے بھی حافظ قرآن بنتے ہیں، بہرے بھی حافظ قرآن بنتے ہیں، اندھے بھی حافظ قرآن بنتے ہیں، دونوں بنتے ہیں حافظ قرآن. چنانچہ ابھی ہمارے یہاں گزشتہ جمعرات کو آل گجرات مسابقہ تھا، تو اس میں ایک اندھا طالب علم بھی ہریفاری میں آیا تھا جو حافظ قرآن پورا اندھا، اور اس سے پہلے ایک ہمارے دوست بہترین قرآن پڑھتے ہیں لیکن وہ اندھے. اب ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عجیب عجیب راستے کان اللہ نے سلامت کی. چنانچہ ایک آدمی ان کے سامنے پڑھتا ہے اور وہ سنتے ہیں اور اس طریقے سے وہ حافظ بن گئے. ایک آدمی پڑھتا ہے وہ سنتے اور حافظ بن گئے. اور دیکھو یہ جو ہماری دماغ بھگت شکتی جو کمزور ہوتی ہے، اس کا سب سے بڑا ذریعہ ہے آنکھ کے گناہ، کہ آنکھ کے ذریعے سے جو ہم غلط اور گندی چیزیں دیکھتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہماری یاد شکتی کمزور ہوتی ہے. اور جو اندھے ہوتے ہیں وہ کسی کو دیکھتے ہی نہیں، وہ کسی کو دیکھتے ہی نہیں، اچھی چیز بھی نہیں دیکھتے اور خراب چیز بھی نہیں دیکھتے. اس لیے ان کی یاد شکتی بہت اچھی ہوتی ہے، بہت پاورفل یاد شکتی ہوتی ہے. اس لیے اندھے لوگ بہت جلدی ماشاء اللہ حافظ و قرآن بن جاتے ہیں، بہت جلدی حافظ و قرآن بن جاتے ہیں. تو ایک ذریعہ ہے علم حاصل کرنے کا آنکھ، اور دوسرا ذریعہ ہے کان، سن کر کے یا آنکھ سے پڑھ کر کے آدمی علم حاصل کرتا ہے. اب یہ جو دو ذریعے ہیں یہ دونوں بہت کمزور ذریعے ہیں. اس لیے جو آپ بہت سی چیزیں آنکھوں سے دیکھتے ہیں لیکن ہماری آنکھ دیکھنے میں غلطی کرتی ہے. جیسے آپ کسی کو کہیں گے کہ میں نے آج فلانے آدمی کو نماز میں دیکھا، دوسرا آدمی کہے گا بھائی غلطی ہوئی. کیوں بھائی؟ ارے وہ تو ممبئی کے اندر ہے، اس کو وہاں تم نے نماز کے اندر دیکھا. تو آپ کہیں گے کہ ہاں سوری، ہو سکتا ہے اس کے جیسی کسی کو میں نے دیکھا ہو. تو آدمی کی آنکھ کھل کر دی. چنانچہ ہم ٹرین کے اندر بیٹھے ہو اور ہمارے بازو کے اندر بھی ٹرین ہو، بازو والی ٹرین ہماری ٹرین دونوں پلیٹ فارم پر ٹھہری ہوئی ہے اور بازو والی ٹرین چالو ہو جائے، ہم کو کیا دکھتا ہے؟ کہ بازو والی ٹرین چالو ہو گئی، حالانکہ ہماری ٹرین چالو ہو گئی. حالانکہ ہماری ٹرین تو وہی کھڑی ہو تو بازو والی چل رہی، لیکن آنکھ سے کیا نظر آتا ہے؟ کہ ہماری ٹرین چل رہی. ابھی بادل کے دن ہے، چاند نکلا ہوا ہے، آسمان کی طرف دیکھیے، چلتے ہیں بادل لیکن ہم کو نظر یہ آتا ہے کہ چاند چل رہا ہے. تو ہم کہتے دیکھو چاندا ماما جا رہا ہے مدینے منورہ. تو ہم بھی یہ کہتے ہیں، چھوٹے بچوں کو سمجھاتے اس طرح. تو حالانکہ چاند تو اپنی جگہ ٹھہرا ہوا ہے، چل رہے ہیں بادل لیکن نظر کیا آتا ہے کہ چاند بھی چل رہا ہے. معلوم ہوا کہ انسان اپنی آنکھوں سے جو چیز دیکھتا ہے وہ 100% یقینی نہیں ہوتی. اس کے اندر آدمی بہت سی مرتبہ بھول بھی کرتا ہے. رہا سننے کا مسئلہ، تو سننے کا مسئلہ تو بڑا عجیب و غریب ہے. ہم رات دن اس کی مثالیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں. کسی کو کہا کہ بھائی ذرا جھنکا لے کر کے آؤ. ایک مرتبہ ہم سفر کے اندر تھے، ایک صاحب نے کہا کہ بھائی کچھ پینے کا لے کر کے آؤ. تب وہ پانی لے کر کے آئے. تو ان کو کہا کہ کچھ پینے کے لیے ڈرنک منگوایا تھا، پانی نہیں منگوایا تھا آپ سے. تو سننے کے اندر تو آدمی بہت بھول کرتا ہے. ایک جگہ کے اوپر کسی کی گھوڑی گم ہو گئی، تو انہوں نے بازو کے گاؤں والوں کو کہلوا کہ بھائی گھوڑی بھاگ کر دوسرے گاؤں چلی گئی ہے. تو وہاں خبر یہ پہنچی کہ اس گاؤں کی گھوڑی گم ہو گئی ہے. گھوڑی پر سے ہو گئی گھوڑی. تو یہ سننے کے تو بہت قصے راتل ہوتے ہی رہتے ہیں. آدمی بولتا کیا ہے, سنتا کیا ہے, کہو کیا, سنے کیا, اور ہم رات دن ڈانٹتے بھی کہ تجھے کہا کیا, تمہیں سنا کیا. تو کان بھی انسان کے کمزور ہے, کہو کیا, سنے کیا, اور بات کہی کیا جاتی ہے, آدمی سمجھتا کیا ہے. تو یہ دونوں علم کے ذریعے آنکھ اور کان دونوں کمزور ہیں. آدمی کے یہ دونوں طاقت کے اندر بہت کمزوری ہے. صحیح آدمی اس کے ذریعے سے علم حاصل نہیں کر سکتا. اور دیکھیے ایک عجیب بات یہ بھی ہے کہ انسان دنیا کے اندر جتنی بھی آج کل محنتیں کر رہا ہے, غور کر رہا ہے, خوف کر رہا ہے, اس پر ریسرچ کر رہا ہے, اس پر ریسرچ کر رہا ہے, آپ نے آج تک سنا کہ کسی نے یہ ریسرچ کیا ہو کہ انسان پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھا اور مرنے کے بعد کہاں ہوگا؟ آج تک کسی نے اس موضوع پر ریسرچ کیا, اس ٹاپک پر کسی نے ریسرچ کیا؟ بہت ریسرچ کیے, ہوائی جہاز اڑا دیے, سپر سونک پلین اڑا دیے, اور معلوم نہیں سیٹلائٹ اور کیا کیا چیزیں بنا ڈالی, لیکن آج تک ان دو ٹاپک پر آدمی نے کبھی ریسرچ نہیں کیا کہ پیدا ہونے سے پہلے ہم کہاں تھے اور مرنے کے بعد ہم کہاں جائیں گے. آج تک کسی سائنٹسٹ نے ریسرچ نہیں کیا. اور یاد رکھو اس کے اوپر ریسرچ کرنا کسی کے عقل کی بات بھی نہیں ہے, سب کے عقل کے باہر کی بات ہے کہ آدمی پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھا اور مرنے کے بعد کہاں جائے گا, عقل سے باہر کی چیز. اسی لیے قرآن میں اللہ نے سمجھایا کہ لم يكن شيئا مذكورا, ارے انسانوں تم پیدا ہونے سے پہلے کیسی حالت میں تھے, کس حالات کے اندر تم تھے؟ وہ تو ایسی حالت تھی کہ وہ بولنے کی بھی لائق نہیں. اللہ یہ فرماتا ارے انسان تو آج کس چیز پر اتراتا ہے, کس چیز پر گھمنڈ کرتا ہے؟ تو پیدا ہونے سے پہلے ایسی پوزیشن میں تھا کہ اس کو مجمع کے بیچ میں بولنا بھی نہیں اچھا لگتا, ایسی پوزیشن میں جو پیدا ہونے سے پہلے تھا. تو یہ چیز کس نے بتائی؟ قرآن نے بتلائی, نبی نے بتلائی. اور مرنے کے بعد کہاں جائے گا یہ بھی ہم میں سے کسی کی عقل نہیں چلتی, یہ نبی ہم کو بتلاتا ہے کہ مرنے کے بعد کہاں جائے گا. اسی لیے ایک بات خوب اپنے دل میں رکھ لو کہ نبی کی بات ایسی ہوتی ہے کہ جہاں انسان کی عقل نہ چلے وہاں نبی کی بات چلتی ہے. جہاں انسان کی عقل, جہاں انسان کی سوچ عین پر جاتی, انتہا کو پہنچ گئی کہ اب اس کے آگے انسان کی عقل جا ہی نہیں سکتی, نبی کی بات وہاں سے چالو ہوتی ہے, اسٹارٹ ہوتی ہے. یہ ہے نبی اور عام انسان میں فرق کہ دنیا کا بڑے سے بڑا سائنٹسٹ اور دنیا کا بڑے سے بڑا وگنانک اور بڑے سے بڑی لیبوریٹری ریسرچ کرتے 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 تھک جائے, اور جہاں جا کر کے لیبوریٹری والے کہتے کہ اب ہماری عقل کام نہیں کرے, ہمارے ریسرچ کا اینڈ ہو گیا, اللہ کے نبی کی بات وہاں سے چالو ہوگی, وہاں سے نبی کی بات اسٹارٹ ہوگی. اس لیے آج لوگ یوں کہہ رہے کہ نبی کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی, قرآن کا قاعدہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ تین مرتبہ آدمی طلاق 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 بولے اور بیوی نکاح سے الگ ہو جائے, یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. تو ہم لوگوں کو یہی کہتے ہیں کہ نبی کی بات ایسی ہے جو عقل میں نہ آوے, نبی کی بات ایسی ہوتی ہے جو انسان کی سمجھ کے اندر نہ آوے. اور شاعر مشرق علامہ اقبال نے بہت اچھی بات فرمائی. علامہ اقبال نے ایک شعر کہا جو میں آپ کو سناتا ہوں آج کے وگیانکوں پر, آج کے ریسرچ کرنے والوں کے اوپر. علامہ اقبال نے کہا, فرمایا کہ گزرنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا, گزرنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا, جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریخ سحر کر نہ سکا, اپنی حکمت کی خم و پیش میں الجھا ایسا کہ آج تک فیصلے نفع و ضرر کر نہ سکا. کتنی پیاری بات فرمائی کہ گزرنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا. ارے آج سائنس نے پلین بنائے, سپر سونک پلین بنائے, اوکاش یان بنائے, اور معلوم نہیں کیا کیا چیزیں بنائی. کہتے ہیں کہ یہ جو ایسے ایسے پلین کنکر پلین ایسے ہوتے ہیں سپر سونک پلین, انسان کی آواز اور لائٹ سے بھی ڈبل اسپیڈ کے اندر چلے, ایسے ایسے پلان انسان نے بنائے. اور یہ انسان کیا دعویٰ کرتا ہے کہ میں چاند پر چلا گیا اور اب منگل پر جانے کی باتیں کر رہے ہیں. معلوم نہیں کہاں کہاں جانے کی باتیں کر رہے ہیں, آسمانوں میں اڑنے کی, چاند پر, آسمان پر, منگل پر, معلوم نہیں کہاں کہاں جانے کی باتیں کر رہے ہیں. سب اقبال فرماتے ہیں کہ اللہ ستاروں کی گزرگاہوں کا, جس نے ستارے تارے معلوم نہیں کہاں کہاں کے سفر کے دعوے کیے لیکن اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا, کہ انسان تجھے اللہ نے کیوں دنیا میں بھیجا. اس موضوع پر تو تم نے آج تک ریسرچ ہی نہیں کیا کہ تو دنیا میں آیا کیوں تھا. صرف کھانے پینے کے لیے آیا, بنگلے بنانے کے لیے آیا, سانس چپتے رہتی نیو برس کی زندگی اللہ نے ایسے ہی دی تجھے. اس ٹاپک پر تو کبھی ریسرچ ہی نہیں کیا انسان نے کیوں آیا اس دنیا کے اندر. پھر آگے اللہ اقبال فرماتے ہیں کہ جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا. سورج, سورج کی شعاع یعنی سورج کی کرن. آج وگیان نے سورج کی کرن کو بھی پکڑ لیا. جیسے آج سولار چیزیں ملتی ہیں تو سولار سے چلنے والے کیلکولیٹر تو بہت پرانے ہو گئے, اور سولار سے چلنے والی اب تو تارے دنیا کے اندر آ گئے. کہ سولار یعنی سورج کی گرمی, سورج کی گرمی کے ذریعے سے کھانا بھی پکتا ہے. جیسے کوکر ہمارے گھر میں ہوتا ہے, ایسے کوکر ہوتے ہیں جس کے اندر گیس کی ضرورت نہیں, لکڑی جلانے کی ضرورت نہیں, صرف سورج کی گرمی سے کھانا پکتا ہے. اور وہ تو میری جانکاری کے مطابق 25 برس پہلے تو وہ بنے ہوئے ہیں, سورج کی گرمی سے چلنے والے کوکر, کہ جس میں کوئی لائٹ, گیس, چولہا, کسی چیز کی ضرورت نہیں. اور اس سورج کی گرمی سے گیزر چلتے ہیں, پانی گرم ہوتا ہے, دودھ گرم ہوتا ہے, اور گھڑیاں چلتی ہیں, کیلکولیٹر چلتے ہیں, اور اب کار کی دنیا کے اندر آ رہی ہے. تو اللہ کا اقبال یہی فرماتے ہیں, جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا, زندگی کی شب تاریخ سحر کر نہ سکا, لیکن اپنی زندگی کی اندھیری رات میں اجالا نہیں کر سکا. کہ انسان کی یہ جو دنیا کی زندگی ہے, اس دنیا کی زندگی میں اجالا کیسے آئے, لائٹ کیسے آئے, وہ آج تک انسان نے فیصلہ نہیں کیا. پھر آگے فرماتے ہیں, اپنی حکمت کی خموں پیچ میں الجھا ایسا کہ آج تک فیصلے نفس و درد کر نہ سکا. یہ ریسرچ, وہ ریسرچ, یہ کرو, یہ کرو, لیکن انسان کے مرنے کے بعد کیا ہے, مرنے کے بعد کی دنیا کیا ہے, اور اس دنیا کے اس پار کیا ہے, آج تک یہ انسان اس کا فیصلہ نہیں کر سکا. تو جہاں انسان کی سوچ پوری ہو جاتی ہے وہاں سے نبی کی بات کی ابتدا ہوتی ہے, وہاں سے نبی کی بات کی شروعات ہوتی ہے. چنانچہ حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ہاسپٹل میں آپریشن کے لیے ایڈمٹ تھے, تو آپریشن تھیٹر کے اندر ڈاکٹروں سے بات چلی. ڈاکٹر لوگ کہنے لگے کہ ارے مولوی صاحب آپ لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے, تو کہا ہم کہتے ہیں. تو مرنے کے بعد کی دنیا آپ لوگ کہتے ہیں, کہا ہم کہتے ہیں, اور 100% ہے مرنے کے بعد کی دنیا, تو کہا آپ کے پاس کوئی ثابتی ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا, تو حضرت مولانا نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ میرے سوال کا جواب دو, پھر میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. تو کہا حضرت پوچھیے کیا سوال پوچھنا ہے. تو کہا آج کا سائنس یہ کہتا ہے, میڈیکل سائنس, کہ انسان کے بدن کے اندر آئرن اور اسٹیل ہوتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو کہا ہوتا ہے. تو آج کا میڈیکل سائنس یہ کہتا ہے کہ انسان کے بدن کے اندر گولڈ بھی ہوتا ہے, سلور بھی ہوتا ہے, سونا بھی ہوتا ہے, چاندی بھی ہوتی ہے. چنانچہ جب کبھی ہم بیمار ہوتے ہیں, کمزوری ہوتی ہے, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر کیا کہتا ہے, یہ آئرن کی گولی ہے, یہ کھائیں گے تو آپ کے بدن کے اندر آئرن آئے گا. اب ان کو کہو کہ بدن کے اندر سے ذرا لوکھن نکال کر کے دکھلاؤ, ڈائبٹیز کو کہو. تو مولانا نے کہا کہ دیکھو بھائی, آپ لوگ کہتے ہیں کہ انسان کے بدن کے اندر اسٹیل ہے, آئرن ہے, تو میں آپریشن تھیٹر میں ہوں, تمہارے ہاتھ میں ہوں, یہ میری باڈی ہے, پوری باڈی کو چیر ڈالو, چھان سے چیرنا ہو وہاں سے, لیکن ایک تولے کے برابر اندر سے اسٹیل نکال کر کے دکھلا گیا. تمہارا دعویٰ ہے نا کہ بدن میں اسٹیل ہے اور آئرن ہے, اور کیلشیم نام کس کا, آئرن کا نام کیلشیم ہے. تو بس تم ایک تولا بھی میرے بدن کے اندر سے آئرن نکال کر کے دکھلا. تو ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ مولانا ہم کہتے تو ہے لیکن نکال کر کے دکھلا نہیں سکتے, کم ہو جاتا ہے تو اس کے لیے گولی اور ٹیبلٹ کھلانی پڑتی ہے, اس کو بڑا ریگولیٹ کرنے کے واسطے, لیکن نکال کر کے دکھلا نہیں
نہیں سکتے. تو حضرت مولانا مرحوم نے فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے یہ زندگی بھی ہے اور ہے اور ہے, لیکن میں اس وقت تم کو نہیں بتلا سکتا, جب آئے گی تب بتلاؤں گا کہ یہ نہیں, جب آئے گی تب بتلاؤں گا کہ یہ نہیں. اور ایک موقع آئے گا کہ ماننا پڑے گا کہ دیکھیے یہ مرنے کے بعد کی زندگی. چنانچہ قرآن کریم نے فرمایا کہ جب یہ مرنے کے بعد کی زندگی کو جو لوگ آج دنیا میں مانتے نہیں ہیں, جو آج موت کے بعد کی زندگی کو مانتے نہیں ہیں, جب کل قیامت کا دن ہوگا اور وہ زندگی دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ کہیں گے کہ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا. اے اللہ اب تو آنکھ سے دیکھ لیا, اے اللہ اب تو آنکھ سے دیکھ لیا کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہوتی ہے, لہٰذا اللہ اور سن لی تیری بات کو, اے اللہ دنیا میں جانے کا ایک چانس اور دے دے, اور چانس ایک دے دے اور ہم دنیا میں جاتے ہیں اور نیک کام کریں گے اور تیرے بوٹی اور فرما بردار بچے بچتے ہیں اور پھر تیری آخرت میں آ کر کے جواب دے گا. اللہ کہیں گے نہیں, میں نے نبی کو اس لیے بھیجا تھا دنیا میں, نبی کو اسی لیے بھیجا تھا تاکہ مرنے کے بعد کی زندگی تم کو سمجھائے. تو جہاں انسان کی عقل کام نہیں کرتی وہاں نبی کی بات چلتی ہے, جہاں انسان کی زندگی کا عقل کا سوچ کا ریسرچ کا اینڈ ہوتا ہے وہاں سے نبی کی بات کی اسٹارٹنگ ہوتی ہے, وہاں سے نبی کی بات چالو ہوتی ہے. مکہ والے بھی کیا کہتے تھے, قالوا اذا كنا عظاما نخرة, ارے ہم مریں گے لوگ قبر میں لے جائیں گے دفن کریں گے, یہ گوٹی خون سب مٹی میں چلا جائے گا, ہڈی ہو جائے گی, ہڈی بھی ٹوٹ پھوٹ کر کے ختم ہو جائے گی, پھر بھی اللہ دوبارہ زندہ کریں گے. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ جب تم پہلے کچھ نہیں تھے تو ہم نے تم کو پیدا کیا, تو اب ایک مرتبہ پیدا کرنے کے بعد دوسری مرتبہ پیدا کرنا بہت آسان, کوئی مشکل نہیں. تو اب سمجھ لو کہ اللہ نے نبی اور رسول کو دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ مرنے کے بعد کی جو بہت بڑی زندگی ہے وہ زندگی کیسے کامیاب ہو جائے, یہ اللہ کے نبی بتلا دے. یہ کسی سائنٹسٹ کی عقل میں نہیں آتا, یہ کسی عقل والے کی عقل میں نہیں آتا, یہ صرف اور صرف اللہ کے نبی بتلا دے. تو اللہ کے نبی کو دنیا میں اسی لیے بھیجا گیا تاکہ مرنے کے بعد کی زندگی کا مجھے اور آپ کو سبق سکھلائے, اس کے لیے نبی آئے. تو آج کی مجلس کا خلاصہ یہ رہا کہ دیکھیے پہلی چیز جو اللہ نے بنائی وہ بنائی ہمارے حضور کا نور بنایا, اول شہین خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلی چیز بنائی ہمارے حضور کا نور, اور مخلوق کے اعتبار سے پہلے فرشتے, جان والی عقل والی مخلوق کے اندر پہلے فرشتے, پھر تیسرے نمبر کے اوپر. اور یہ رسول اور نبی نہ جنات بنے نہ فرشتے بنے نہ عورت بنے, نبی اور رسول صرف اور صرف مرد بنے اور وہ بھی انسان بنے, اور تقریباً 1,24,000 یا 2,24,000 نبی دنیا کے اندر آئے, اس کے اندر سے 313 رسول تھے, 104 کتابیں اللہ نے اتاری, اس میں سے 4 بڑی بڑی کتابیں اتاری, اور اس میں سب سے بڑی کتاب جو اللہ نے اتاری وہ ہے قرآن حکیم. اور یہ بات بھی قرآن نے کہہ دی کہ دیکھو دنیا میں جتنی بھی زمین ہے, جتنے بھی شہر ہیں, جتنے بھی ملک ہیں, جتنے بھی علاقے ہیں, ہر علاقے میں ہر ملک میں اللہ نے نبی کو بھیجا, ہر علاقے میں ہر ملک میں اللہ نے نبی کو بھیجا. دنیا کا کوئی ملک کوئی علاقہ کوئی قوم نبی کے بغیر خالی نہیں. ہمارے ہندوستان میں بھی نبی آئے, ہمارے ہندوستان کے اندر بھی پیغمبر آئے, اللہ کے رسول ہماری زمین کے اوپر بھی آئے, اور یہاں بھی بہت سارے. شاید بہت دن پہلے ایک بہت واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا گنگا ندی کے متعلق, کہ گنگا جو ندی ہے اس گنگا ندی کا جو پانی ہے یہ سب ندی کے پانی سے الگ رنگ کا ہے. عام طور پر ندی کے اندر پانی کیسا ہوتا ہے, آسمانی رنگ کا, اور گنگا ندی کے اندر جو پانی ہے وہ گولڈن رنگ کا پانی ہے, واقعی پوتر پانی ہے, یوں کہو ہم بالکل انکار نہیں کرتے اس کا. سب ندی سے الگ پانی ہے گنگا ندی کا. ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں, سنان سے یہ حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی کا مکاشفہ ہے یا حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی کا مکاشفہ ہے, ایک مرتبہ گنگا ندی کے کنارے پر گئے تو دیکھا کہ گنگا ندی کا پانی بالکل سونہری رنگ کا ہے, اچھی سونہری رنگ کا. تو حضرت سوچنے لگے کہ سب ندی کے جو پانی ہوتے ہیں وہ آسمانی رنگ کے ہوتے ہیں اور یہ گنگا ندی کا پانی سونہری رنگ کا کیوں ہے؟ تو تلاش کرنے کے لیے چلے گنگا ندی کے کنارے 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 چلے. چلتے 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 ہمالیہ پہاڑ کے اندر پہنچے, سارا پورب پہاڑ کے اندر. ہمالیہ میں جہاں سے گنگا ندی نکلتی ہے وہاں پہنچے, اور جہاں سے گنگا چالو ہوتی ہے وہ جو چشمہ ہے وہ جو جھرنا ہے وہاں جا کر کے حضرت بیٹھے, اور بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت کی بندگی کی. پھر آپ نے مراقبہ کیا. مراقبہ اللہ والوں کے یہاں ایک چیز ہوتی ہے, قبر پر بھی مراقبہ ہوتا ہے اور مراقبہ کر کے قبر والوں کے ساتھ بات چیت بھی ہوتی ہے, مردوں کے ساتھ بھی ملاقات اور گفتگو ہوتی ہے. ایک مستقل ایک فن ہے اور ایک مستقل جو ہے دنیا ہے قبر والوں کے ساتھ کیسے بات چیت کرنے کی, اور اس کے مراقبے کے بھی عجیب و غریب طریقے ہیں. تو وہ پہنچے گنگا ندی جہاں سے نکلتی ہے وہاں پر, اور وہاں جا کر کے انہوں نے مراقبہ کیا. تو جب مراقبہ کیا تو ان کے دل کے اندر اللہ کی طرف سے یہ بات ڈالی گئی کہ جہاں سے گنگا ندی نکل رہی ہے اس جگہ کے اوپر اللہ کے ایک نبی کی قبر ہے, ایک پیغمبر کی قبر ہے, اور اس نبی کی قبر کی برکت سے گنگا ندی کا پانی جو ہے گولڈن اور سنہری رنگ کا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ ہندوستان کے اندر بھی اللہ کے نبی آئے, اللہ کے پیغمبر ہندوستان کی سرزمین کے اوپر بھی آئے, اور چنانچہ آج کل ہمارے پنجاب کے اندر ایک جگہ ہے بلاس نام کی جہاں سرہم شریف ہے. سرہم کے اندر حضرت مجدد الفی ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے. حضرت مجدد صاحب کے مزار سے کچھ دور فراز کر کے ایک جگہ ہے, میں دو مرتبہ وہاں گیا. اس جگہ کے متعلق ہمارے بہت سے بزرگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پر 8 یا 10 نبیوں کی قبر ہے, 8 یا 10 نبی کے مزارات, اور لمبی لمبی قبریں ہیں, اور بہت سی تاریخوں میں اور بہت سی سوانحوں کے اندر اس کا تذکرہ ہے. تو اس سر زمین کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے نبی اور پیغمبروں کو بھیجا, اور اللہ کے نبی اس زمین کے اوپر بھی آئے. بلکہ میں آپ کو ایک عجیب بات بتلاؤں, آپ بھی حیرت میں پڑ جاؤ گے. اگرچہ یہ بات کوئی ہم 101% نہیں کہہ سکتے, لیکن وید کے اندر, وید کے ہندو دھرم کی پائے کی کتاب ہے, 8 وید ہے ان کے یہاں. وید کے اندر ایک جگہ پر شنکر اور پاروتی کی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ شنکر اور پاروتی جی کے بیچ میں بات ہو رہی ہے, اور وہ جو بات چیت ہے وید کے اندر شنکر اور پاروتی کے بیچ میں, وہ بات ہے پوری ہمارے حضور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ شنکر جی یوں کہہ رہے ہیں کہ ایسے نبی آئیں گے, پاروتی جی وہ بات سن رہی ہے. وید کے اندر پوری وہ بات میں آپ کو اس کے صفحے کے ساتھ بتلا سکتا ہوں, مجھے معلوم ہے وید میں وہ کہاں لکھی ہوئی ہے, سنسکرت کے اندر پوری وہ شنکر اور پاروتی جی کی باتیں لکھی ہوئی ہیں. اور وہ پوری جو باتیں لکھی ہوئی کہ اللہ کے آخری نبی آئیں گے, ان کے بال ایسے ہوں گے, ان کا رنگ ایسا ہوگا, ان کی سائز جیسی ہوگی, وہ مکہ میں پیدا ہوں گے, مدینہ جائیں گے, مسجد اقصی جائیں گے, پوری تفصیل وید کے اندر موجود ہے. اور وہ شنکر جی اور پاروتی جی کی بیچ کی باتیں, اور اسی بات چیت کے حوالے سے ایک ہمارے بزرگ سے دیوبند کے, انہوں نے یوں لکھا ہے, ان کی ایک کتاب ہے, اس کا نام ہے اگر اب بھی نہ جاتے تو. اگر سے ہمارے بہت سے بزرگوں نے اس کتاب کو پسند نہیں کیا ہے, لیکن اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شنکر جی بھی اللہ کے کوئی نبی ہے اور پیغمبر ہے, یہ انہوں نے ثابت کیا ہے اس چیز کو. ہر ایک پورا ٹاپک ایک الگ چیز ہے, دنیا الگ ہے اس کی, اور اس کے اندر بہت سارے سنسکرت کی کتابوں کے حوالے آپ کو بتلانے پڑے. تو خیر میں تو آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اس سر زمین ہندوستان کے اوپر بھی اللہ کے نبی آئے اور پیغمبر آئے, لیکن کون تھے, کیا ان کے نام تھے, کیا واقعات تھے, اس کی کیا تفصیلات ہیں, وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے نہیں ہیں, لیکن اس زمین کے اوپر بھی اللہ کے نبی اور پیغمبر آئے. بلکہ جب آدم علیہ السلام کا قصہ شروع ہوگا تو اس قصے کے اندر تو آپ سنو گے کہ آدم علیہ السلام جو زمین کے اوپر پہلی مرتبہ آئے آسمان سے, تو ہمارے ہندوستان کے اندر آئے. اور شری لنکا جو اس زمانے میں ہمارے ہندوستان کا ایک حصہ تھا, شری لنکا میں حضرت آدم علیہ السلام اترے, اور آج بھی شری لنکا میں ایک ایسی جگہ ہے جس کو ہر دھرم والے پوتر مانتے ہیں، ہر دھرم والے مبارک مانتے ہیں اور اس کو مقدس سمجھتے ہیں. صحیح انبیاء اور رسول کے مقابلے اس وقت تو آپ کو خلاصے کے طور پر اس کی بات عرض کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو دنیا کے اندر بھیجا، تو اس لیے بھیجا تاکہ مرنے کے بعد کی جو بہت بڑی زندگی ہے اس زندگی کی خبر ہمارے سامنے لائے، کہ وہ زندگی کیسے کامیاب ہوگی اور اس زندگی کے اندر انسان کو کیا کام آئے گا. یہی چیز اللہ کے نبی لے کر کے آئے. اسی لیے قرآن میں کیا وجہ اللہ نے قیامت کی لائی کہ میرے بچے سوچو، دنیا چھوٹی ہے، دنیا چھوٹی ہے، دنیا چند برس کی ہے، دنیا تھوڑے دن میں ختم ہونے والی ہے اور اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی آخرت کی. اگر آخرت کا فکر جو آ جائے گا، اگر آخرت کا فکر مجھے اور آپ کو آ جائے تو سمجھو کھانا پینا بھی حرام ہو جائے، کھانا پینا بھی حرام ہو جائے. اور جو آج ہم اس نشے مستی میں اور اس نشے کے اندر اچھے کود رہے وہ سارے مستی اور نشے کیا ہو جائے، دور ہو جائے اگر آخرت کی فکر آ جائے. آج اس کی آخرت کی فکر کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگوں کے اوپر سب سے سوار ہے. ضرورت ہے کہ انبیاء علیہ السلام اس کام کے لیے دنیا میں آئے مرنے کے بعد کی اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کی فکر کی. یہ بھی آپ توفیق دے دیں، آپ تمام حضرات کو توفیق دے دیں اور ہم سب ایسے کام کریں تاکہ مرنے کے بعد ہماری زندگی آباد ہو جائے.